الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کا سلسلہ مطالعہ کر رہے ہیں اور آج سے سورہ یاسین کے مطالعے کا آغاز ہوگا. باقی جو ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ پشاور کے تانے کی مذمت فرما دیجیے, بالکل فرمائیں گے انشاءاللہ, لیکن وہ قدرے بعد میں اس سے کہ بہت سارے لوگ کچھ تاخیر سے آتے تو سب کے سامنے مذمت بھی ہوگی انشاءاللہ, اور کرنے کا کام کیا ہے اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. قرآن حکیم کی سورہ یاسین بہت معروف ہے ہمارے الحمدللہ, اور اکثر اس کی تلاوت کا معمول پایا بھی جاتا ہے, اور یقیناً چند احادیث میں اس کی فضیلتوں کا تذکرہ بھی آیا ہے, جو کہ بعض محدثین نے ان احادیث کے تعلق سے یہ ذکر ضرور فرمایا کہ وہ ضعیف درجے کی احادیث ہیں, تاہم فضیلت کے بیان میں ضعیف احادیث کو بیان کیا جا سکتا ہے. چنانچہ حدیث میں یہ ذکر بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن حکیم کا دل قرار دیا ہے. اب دل بہرحال انسانی وجود میں دل کی بڑی حیثیت ہے. اگر ہم خالص جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو سارے وجود میں یہ دوڑتا ہوا خون اسی دل سے پمپ ہوتا ہے, تو اگر جسمانی اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ دل بہت اہم ہے انسانی جان کے لیے, اس کی حرکت جاری رہے, اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ وجود میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ صالح رہے, صحیح رہے, درست رہے تو سارا وجود درست رہے گا, اور اگر اس میں اذا فسدت فسد الجسد کلو, اگر اس میں فساد آ جائے, بگاڑ آ جائے تو سارے کے سارے وجود میں بگاڑ آ جائے گا. یہ اس کا روحانی پہلو ہے. اسی دل میں ایمان ہوتا ہے, اسی دل میں اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان کہ وہ ہے, کتابوں پر ایمان, یہ ساری بحث ایمانیات کی یہ دل سے متعلق ہے. اور جب یہ ایمان دل میں پختہ ہو تو پھر عمل کی فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دل صالح رہے گا, سلامت رہے گا تو سارا وجود صحیح رہے گا, اور اگر اس دل میں بگاڑ آ جائے تو سارے وجود میں بگاڑ آ جائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. چنانچہ ایک حدیث کے مطابق اس سورت کی حیثیت قرآن حکیم میں دل کی سی ہے. بات بہت واضح ہے, اس سورت میں پانچ رکوع ہیں, اور ان پانچ رکوع میں ہمارے تین بنیادی عقائد کا تذکرہ آ گیا ہے. رسالت کا بیان بھی ہے, توحید کا بیان بھی ہے, اور آخرت کا بھی. یہی ترتیب اس کے رسالت کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے. پانچ رکوع ہیں, پہلے دو رکوع میں رسالت کا ذکر آیا اور اسی میں قرآن حکیم کے تعلق سے بھی بات آئی ہے. تیسرا رکوع ہے, اس میں توحید کا بیان آیا, بڑی پیاری مثالیں دی گئیں, اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی نشانیاں ان کا تذکرہ آیا, اور آخر یہ دو رکوع ہیں ان میں آخرت کا تذکرہ آیا ہے. تو کل پانچ رکوع میں سے دو رکوع میں رسالت کا بیان, ایک رکوع میں توحید کا بیان, اور آخری دو رکوع میں آخرت کا بیان آیا ہے. یہ پانچ رکوع میں ایمانیات ہی کی گفتگو ہے. سارے قرآن حکیم میں, پورے قرآن حکیم میں اکثر قرآن کو سمجھیے کہ دو تہائی قرآن یا اکثر صورتیں وہ مکی صورتیں, اور ان میں ایمانیات کا بیان ہے. بقیہ جو مدنی صورت ہے ان میں اکثر احکامات کا بیان آتا ہے. ان احکامات پر عمل درآمد کب ہوگا؟ جب دلوں میں ایمان موجود ہو, اور جب یہ ایمان دل سے نکل جائے تو وہ ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے, جو کراچی میں بھی ہو رہا ہے, جو کاروبار میں بھی ہو رہا ہے, جو گھروں میں بھی ہو رہا ہے. اللہ کی نافرمانی, رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی, گناہ پر گناہ, بغاوت پر بغاوت, معافیت پر معافیت, نافرمانیوں پر نافرمانی, پھر یہ نظر آتا ہے. تو قرآن حکیم نے اس کو دل کی حیثیت قرار دی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے, کہ اس میں ایمانیات کا تذکرہ آیا, اور یہ یقین ایمان جتنا پختہ ہوگا انسان کا عمل اتنا ہی درست ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح ہمارے مفسرین نے اس کی تلاوت کو جہاں اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا ہے, وہ تو ہے ہی ہے قرآن کی تلاوت کا ثواب, وہیں اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ مشکلات میں اور مصائب میں بھی اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تاہم ایک جو کمی ہے وہ یہ ہے, ہمارے ہاں سورہ یاسین کا بھی اہتمام ہوتا ہے تلاوت کا, سورہ رحمان کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے, سورہ مزمل کا لوگ ختم کرانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کوئی تصور نہیں, یہ ختم کرانے کے تصورات ہمارے ہیں, اللہ کے رسول یا نہیں ملتے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کمی کیا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سورہ یاسین میں لکھا کیا ہے. تو تاثیر پیدا کیسے ہوگی مجھے بتائیے, الفاظ کی تاثیر ہے, الفاظ کی برکت بھی ہے, اور بغیر سمجھے تلاوت کرنے کا ثواب بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر قرآن کی اصل تاثیر کے لیے قرآن کا فہم, اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے, اس کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. چنانچہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کریں, مگر ترجمہ بھی سامنے رہے, مفہوم بھی سامنے رہے. سورہ رحمان کی بھی تلاوت کی جائے, ترجمہ بھی سامنے رہے, مفہوم بھی سامنے رہے. کچھ سورت اللہ کے نبی نے مخصوص فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, مثلا سورۃ الملک ہے 29 سپارے کی پہلی سورت, اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کے وقت اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی کہ وہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے, بالکل اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگلا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں نے چند سورتوں کی تلاوت کو کافی سمجھ لیا, ساری زندگی بس سورہ یاسین ہی پڑھتے رہیں گے, ساری زندگی سورہ رحمان ہی پڑھتے رہیں گے, ساری زندگی بس سورہ مزمل ہی کا ختم ہوتا رہے گا. یہ بات بھی غلط ہے, یہ بات بھی غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مستقل روزانہ قرآن کی تلاوت قیام اللیل تہجد میں فرماتے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کتنے عرصے میں قرآن مکمل فرماتے تھے تلاوت کے اعتبار سے, تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ذرا دیکھ کر بتا دینا مجھے کوئی صحابی ایسے ہیں جو ایک ہفتے سے زیادہ وقت لیتے ہوں. یہ قرآن کی 7 منزلیں کس دور میں ہوئی؟ یہ اسی دور میں ہو چکی تھی, 7 منزلوں کا تعین کہ ایک منزل روزانہ, تو ایک ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جائے الحمدللہ. صحابہ کرام کے لیے ترجمے کا مسئلہ نہیں تھا, نہ تفسیر کا. صحابہ کرام تو براہ راست اللہ کے رسول سے سیکھے ہوئے لوگ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بعد میں یہ ہوا کہ جب ایمانی کمزوری آئی اور کوتاہی شروع ہوئی امت میں, تو لوگوں نے کہا کہ چلو اب 30 پاروں میں تقسیم کر دو تاکہ ایک مہینے میں تو قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل ہو جائے. مطلب شاید لگتا ہے کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوگا اور 360 حصے بنا دے گا. آج کیا صورت حال بتائیے مجھے, ایک سال میں بھی ایک دفعہ قرآن کی تلاوت ہو پاتی ہے ان سے؟ اور صحابہ اکرام ایک ہفتے میں مکمل کر لیں, اور اللہ کے نبی پاک تو طویل قیام فرمائے قیام اللیل میں تہجد کی نماز. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ چند سورتوں کو مخصوص کر کے ساری زندگی انہیں کی تلاوت ہوگی, نہ پورے قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیات کا مطالعہ جو آج ہمیں کرنا ہے اس کا مطالعہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین, انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں, ایسے حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں, طہٰ, یاسین, حامیم, الف لام میم, انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. ان پر بعض اہل علم نے گفتگو فرمائی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, لیکن سچی بات یہ کہ اصل مطلب اللہ ہی کے علم میں ہے. ہاں ان کی تلاوت کا اجر ضرور ملتا ہے, جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے, ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, اور میم ایک حرف ہے, اور ہر حرف کی تلاوت پر 10 10 10 نیکیاں عطا ہوں گی, تو کتنی ہوئی؟ 30. اور ان کے معنی ہمارے علم میں نہیں. معلوم ہوا بغیر سمجھے بھی اگر قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو اس کا اجر ملے گا. اللہ کا کلام ہے, اس کی برکت ہے, اس کی عظمت ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کے لیے. تو یہ یاسین کے حروف, یہ حروف مقطعات, ان کے اصل معنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے علم میں ہیں. آگے شاد و بل قرآن الحکیم, حکمت والے قرآن کی قسم. الحکیم اللہ کا بھی صفاتی نام, اور الحکیم قرآن کی بھی صفت بیان ہو رہی. اللہ کی ذات الحکیم حکمت والی, اور اللہ کا کلام بھی حکمتوں والا. تو آج اگر کسی کو انگلش میں کہتے ہیں نا وزڈم کی بڑی تلاش, ورڈس آف وزڈم, ورڈس آف وزڈم, انگریزی اخبارات آپ دیکھیں تو بڑے بڑے فلاسفرز کے کوٹیشن, ایک ایک لائن کا کوٹیشن, ایک کوٹ, وہ لاکھوں روپیہ دے کر بہت سی کمپنیز چھپواتی ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر ان کی کمپنی کا نام لوگ پڑھیں اور ان کی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ ہو سکے. ورڈز آف وزڈم. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے الحکیم, حکمت و بھرا قرآن. کس ذات کی طرف سے؟ الحکیم، حکمتوں والے اللہ کی طرف سے. تو اگر آج مجھے اور آپ کو وژن تلاش کرنی، حکمت تلاش کرنی ہے، دانائی تلاش کرنی ہے، تو اس کی سب سے اہم ترین سورس، اس کا اہم ترین ذریعہ اللہ رب العالمین کے کلام قرآن حکیم ہے. قرآن کی قسم کھا کے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انک لمن المرسلین، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین، رسولوں میں سے ہیں. پچھلی سورت میں ذکر آیا تھا کہ مکے والے رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرما رہے اور قرآن کی قسم کھا کر کہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں. بڑا پیارا انداز قرآن حکیم کو حدیث میں کہا گیا وہو صراط المستقیم. جامع ترمذی کی طویل حدیث میں فرمایا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے یہ قرآن یہ صراط مستقیم ہے. یہاں اللہ فرمانے علی صراط مستقیم، اے رسول آپ صراط مستقیم پر ہیں. اور قرآن سورہ شورا کے آخر میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی فرمانے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف. ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی دیتے ہیں، مگر اللہ نے انسانیت کے لیے قرآن نازل فرمایا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کیا ہے؟ وہ تو قرآن. قرآن کو چلتا پھرتا مجسم انداز میں دیکھنا چاہو تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو. تو ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے انسانیت کے لیے قرآن رسول اللہ علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا اور ان کی زبان مبارک پر جاری فرمایا تو مشتق اور آپ تک پہنچا. اس قرآن کا عملی نمونہ وہ رسالت میں آپ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں فرمایا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اور سورہ شورا کے آخر میں فرمایا کہ آپ صراط مستقیم کی رہنمائی فرمانے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاصل کلام، قرآن کے ساتھ سنت رسول کی بھی اہمیت، قرآن کے ساتھ حدیث رسول کی بھی اہمیت، قرآن کے ساتھ اسوہ رسول کی بھی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو باتیں بالکل جڑی ہوئی آپس میں. چنانچہ آپ ایک اور انداز میں غور فرمائیے، تقریباً 23 برس میں قرآن حکیم نازل ہوا اور 23 ہی برس کی نبوی زندگی بھی، یعنی آغاز وحی کے بعد. تو جتنا عرصہ آغاز وحی کے بعد آپ موجود رہے اس دنیا میں، اتنے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا. تو یہ دونوں باتیں قرآن و سنت کہیں، قرآن و سیرت کہیں، قرآن و حدیث کہیں، یہ بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہاں، قرآن کے تعلق سے آگے فرمایا کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کس کی طرف سے نازل کیا گیا؟ العزیز، اللہ جو کل اختیار رکھنے والا ہے. ایک دنیا کے حکمران ہوتے ہیں، بے بس ہو جاتے بیچارے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ قانون بناتے نافذ نہیں کر پاتے بیچارے، نافذ کرنا چاہے تو مشکلات آ جاتی ہیں بیچاروں. اللہ العزیز کل اختیار رکھنے والا، پکڑ کا بھی اختیار رکھنے والا، پوچھ گچھ کا بھی اختیار رکھنے والا، حساب کتاب لینے کا بھی اختیار رکھنے والا، کل اختیار رکھنے والا، الرحیم رحم فرمانے والا. یہ قرآن کہاں سے آیا؟ اس اللہ کی طرف سے جو کل اختیار رکھتا ہے. اس میں ڈراوا بھی ہے، اگر قرآن کے احکامات پر تم نے عمل نہ کیا، اگر قرآن کے احکامات پر تم نے عمل کرتے ہوئے اس کو ان کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کی تو ڈرنا کر اللہ کیا تمہاری پکڑ ہوگی. اس پر بات کروں گا آگے چل کر انشاءاللہ. اور الرحیم، یہ اس اللہ کی طرف سے آیا جو الرحیم ہے. اس کا دوسرا پہلو آتا ہے سورۃ الرحمن میں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اللہ جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. اسے تھام لو تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، اس کے تقاضے پر عمل کرو، اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے مزید خطاب ہے مشرکین عرب کے تعلق سے، فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں، ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا پس وہ غفلت میں مبتلا ہیں. ان کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2500 برس کا فاصلہ ہے. بنی اسرائیل کا تو ذکر آتا ہے نا بار بار, بنی اسرائیل میں تو نبوت کا سلسلہ جاری رہا, اور بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور بنی اسرائیل کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ معروف بات ہے, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور ان کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل. اور ان کے 12 بیٹے جن میں معروف ہیں کون؟ یوسف علیہ السلام. یہ جو سلسلہ چل رہا پوری شاخ کا, یہ بنی اسرائیل, ان میں تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء آئے, اور آخری پیغمبر آخری رسول بنی اسرائیل میں جو آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام. ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 برس کا فاصلہ ہے. لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, وہ بھی اللہ کے نبی, اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اب آخری رسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں. تاہم ادھر یہ جو شاخ کے ابھی اسماعیل علیہ السلام سے, تو اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 2500 سال کا فرق ہے. چنانچہ برسوں ہو گئے, یہ پیغام پیغمبر بھول چکے ہیں, پیغام الہی کو فراموش کر چکے ہیں. تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ انہیں ڈرائیے, آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیے, انہیں خبردار کیجیے. فہم غافلون, یہ غفلت میں پڑے. ہاں, لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون, یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی بس وہ ایمان نہیں لائیں. کون سی بات ثابت ہو گئی؟ عذاب کے فیصلے کی بھی, اور ہدایت نہ دینے کے فیصلے کے بھی. اب یہ جملہ ہے جو یکدم لگ رہا ہے کہ یہاں پر آ گیا, لیکن نہیں, قرآن حکیم جا بجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون ہدایت کو بیان فرماتا ہے. قرآن حکیم بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون ہدایت کو بیان فرماتا ہے. سادہ جملوں میں اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے یقیناً انسان کو زمین پر بھیجا ذمہ دار مخلوق بنا کر اور اپنی عبادت کے لیے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور بھی دیا. فالہمہا فجورہا وتقواہا, سورہ شمس میں الفاظ آتے ہیں. اللہ نے انسان میں فسق یعنی گناہ اور نیکی یعنی تقویٰ کی روش بھی رکھ دی. اللہ فرماتے ہیں سورہ دہر میں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اللہ فرماتے ہیں انسان کے سامنے راستہ واضح کر دیا, چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے نہ شکرہ بنے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں, یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اور اللہ ہی قرآن میں فرماتے ہیں سورہ صف آیت نمبر 5 میں, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا فرما دیا. حاصل کلام, نیکی بدی کا شعور انسان میں موجود, نیکی اور بدی کا کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا, انسان میں ہدایت کی طلب تڑپ ہوگی, اللہ ہدایت کے راستے پر اس کو چلا دیں گے. انسان خود جانتے بوجھتے رد کرے حق کو, اور دنیا کی محبت اور نفس کے تقاضوں میں ڈوب کر جانتے بوجھتے حق کا راستہ چھوڑے تو اللہ اس کو گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ بات آتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اس سارے پہلو کو ذہن میں رکھیے, جو مختلف مواقع پر یہ باتیں قرآن میں بیان ہوتی ہیں, تو اب یہ بات بہت واضح ہے, لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یقینون, یقیناً ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے تو بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا بات ثابت ہو گئی؟ انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو رد کیا ہے تو زبردستی ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی, ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے. امتحان تو یہ کہ تم چاہو تو نیکی کرو چاہو تو بدی کرو, جس طرف جانا چاہو گے اسی طرح چل پڑو, چلتے رہو گے اللہ چلا دے گا, یہ امتحان. زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کیا جائے گا, زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جائے گی. ارشاد ہوا, اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توپ ڈال دیے ہیں. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ, پھر وہ کی تھوڑی تک وہ آ چکے ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ, تو وہ سر اونچے کیے چلتے چلے جا رہے, چلتے چلے جا رہے, چلتے چلے جا رہے. ان الفاظ کی تعبیر مختلف انداز سے کی گئی. ایک تو یہ کہ گردنوں میں توپ پڑے ہوئے ہیں, گردن ان کی اکڑی ہوئی ہیں, اونچی ہوئی ہوئی ہیں. ایک علامت تکبر کی وجہ سے جانتے بوجھتے حق کو رد کیا ان لوگوں نے, جیسے کہ ابو جہل کا ذکر کئی مرتبہ آتا ہے کہ تنہائی کی مجلسوں میں اس سے پوچھا گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا وہ حق نہیں؟ وہ کہتا حق تو ہے، بات تو ٹھیک ہے، پھر تو مانتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس سے کہا اگر میں ان کو مان لوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور یہ بڑے ہو جائیں گے اور یہ مجھ سے ہوگا نہیں. یہ جو اکڑ ہے یہی ابو جہل ہے. یہ قتل ہوا ہے بدر میں، غزوہ بدر میں، اور جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس سے کہا ذرا نیچے سے میری گردن کاٹنا، نیچے سے کاٹنا تاکہ جب باقی لوگوں کے جسم سے علیحدہ کر کے رکھا جائے تو میرا چہرہ، میری گردن اونچی نظر آئے. یہ ہے اکڑ کی انتہا. اس طرح کے لوگ جنہوں نے یہ اکڑ دکھائی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، جانتے بوجھتے حق کو رد کرنا. تو یہ جو اکڑ ان میں آ گئی ہے اپنے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، اختیار کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، اس کے گھمنڈ اور نشے میں آ کر یہ آنے والے حق کو جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں. فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار. فاغشیناہم، بس ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے. فہم لا یبصرون، بس وہ دیکھتے نہیں. سامنے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اس کی بھی تعبیرات مفسرین نے فرمائی. ایک بات یہ کہ ماضی کے حالات ان کے سامنے بیان ہوتے ہیں جو گزشتہ دور میں گزر چکا، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، قارون، شداد، نمرود وغیرہ، مگر ان کی آنکھیں عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں. تو یہ پیچھے کی دیوار ہے. سامنے کی دیوار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی نشانیاں پھیلا کر رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مبین ان کو نازل کر کے عطا کیا. اس قرآن کا چیلنج بھی ان کے سامنے موجود ہے. یہ قرآن جیسے کلام کو پیش کرنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے سامنے محمد کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات موجود ہے. انہوں نے 40 سال تک ان کو صادق اور امین بھی کہا. اتنی نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں، ان کے دل گواہی دے رہے ہیں، مگر یہ جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں. فاغشیناہم، اب بس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. نہ ماضی سے کوئی عبرت حاصل کرنے کو تیار، نہ حال کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے کے لیے راضی. فاغشیناہم، پھر بس ہم نے انہیں ڈھانپ دیا. فہم لا یبصرون، بس وہ دیکھتے نہیں ہیں. وسلام علیہم، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے حق میں برابر ہے. اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خائن یا خبردار کریں یا نہ کریں، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ وہی انداز، ختم اللہ علی قلوبہم، جب جانتے بوجھتے رد کر دیا تب یہ لاکھ چاہیں گے بھی چاہ ہی نہیں سکتے نا. آپ کو جانتے بوجھتے رد کر دیا ہے تو اب اللہ نے قبول حق کی صلاحیت ان سے واپس لے لی. آپ کے تعلق سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بیان ہو رہے، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا خبردار آپ نہ کریں، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں ایک نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا، بتایا جا رہا ہے ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، ان کے حق میں برابر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق پیش کرنے سے روکا نہیں گیا. مراد آپ اگر محنت جاری رکھیں گے آپ کا اجر محفوظ ہے. اسی کے ذیل میں ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنی، لاکھ مخالفتیں ہوں. اب تو اسلام اور انسانیت کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے. اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کرنے کے نئے نئے دھندے اختیار کیے جا رہے ہیں، لاکھ ہو جائے. ہم نے دعوت کا کام جاری رکھنا ہے، دین کی بات جاری رکھنی ہے. لوگ مانیں یا نہ مانیں، وہ لوگوں کے حق میں برابر ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو روکا نہیں گیا کہ آپ دعوت پیش نہ کریں. اور اسی کے ذیل میں ہمارے لیے کہ ہمیں اپنا کام روکنا نہیں، دعوت دین کا کام، دعوت حق کا کام، حق کی طرف بلانے کا کام، اللہ کے دین کی دعوت کا کام، اللہ کے دین کے نفاذ کا کام، یہ جاری رکھنا ہے چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے. مگر جو اس محنت حق میں لگا ہوا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا. فرمائے کہ انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو یاد دہانی اور نصیحت کی پیروی کرے. وخشی اور وحنان بالغیب، اور غیب میں رہتے ہوئے رحمان کی خشیت اور خوف اختیار کرے. اس قرآن کی نصیحت سے فائدہ کس کو ملے گا؟ جس میں طلب اور تڑپ ہے کہ وہ پیروی کرنا چاہتا ہے اللہ کے کلام کی، اور غیب میں آج رہتے ہوئے اس کا یقین ہے کہ اگر مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو کل کی پیشی کا خوف جسے ہے وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا. جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہدل للمتقین، قرآن ہے تو سب کے لیے ہدایت، مگر ملے گی اس کو جس میں تقویٰ ہے، آج اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اسے قرآن سے ہدایت ملے گی. یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے جو اس یاد دہانی، اس نصیحت، اس قرآن کی پیروی کرنا چاہے اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف جس کے دل میں ہے آپ اس کو خبردار کر سکتے ہیں. ہم بھی جائزہ لے لیں قرآن کی پیروی کے لیے ہم کتنے تیار ہیں، شب و روز کے معمولات میں قرآن ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، ختم قرآن ہم دعا کرتے کراتے اور مانگتے اور آمین بھی کہتے ہیں، وجعلہ لنا اماما، اللہ قرآن کو ہمارا امام بنا دے. آج اس مملکت میں قرآن ہمارا امام ہے؟ جی بولیے نا، سوچیے ذرا اس بارے. اور ہم چاہیں کہ پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ساتھ غداری کر کے، اللہ کے کلام کو ترک کر کے، اللہ کے نبی کے اسوہ کو چھوڑ کر مسلمان چاہے کہ اس کے مسائل دنیا میں حل ہو جائیں؟ نہیں. یہ مسئلہ سب سے بڑا ہمارا، اور اس کو ماننے کو تیار نہیں، اس پر آنے کے لیے تیار نہیں. تو کسے ملے گا فائدہ قرآن سے؟ جس میں طلب و تڑپ ہے کہ وہ قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے اپنے رب کو، بن دیکھے آج، خوف رکھے اس کا کہ کل اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. فبشر ہو بیما غفرتی ہوں اجرین کریم، پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجئے. اس کے بعد آخری آیت اس وقت کے مطالعے کے اعتبار سے، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا واثارهم، اور جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے اور جو ان اعمال کے اثرات پیچھے ہیں ہم ان کو لکھوا رہے ہیں. دو باتیں، اللہ قادر ہے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمانے پر، اور دو، تمہارے جو اعمال تم کر چکے ہو، چاہے تمہیں موت بھی آ چکی، وہ سب بھی لکھا ہوا ہے، اور تمہارے اعمال کے نتائج اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اثرات بلکہ اور برے بھی ہو سکتے ہیں، جو پیچھے تم چھوڑے آئے ہو ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں. بندہ چلا گیا دنیا سے، حدیث میں آیا نامہ اعمال بند، تین باتوں کے لیے کھلا رہے گا، صدقہ جاریہ کا عمل کیا، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کو اجر ملے گا مرنے کے بعد، وہ ان جس کو سکھایا دوسروں کو، لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے اس کو فائدہ ملتا رہے گا، انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا. نیک اولاد، ماں باپ کے حق میں دعا کرے، انشاءاللہ اس کو اجر ملتا رہے گا. یہ مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں روایت ہے، جس نے خیر کے عمل کو جاری کیا بعد میں جتنے لوگ عمل کریں گے اس کو اجر ملے گا، اور جس نے شر کا عمل جاری کیا، گناہ کی بات کو جاری کیا، پیچھے جتنے لوگ اس گناہ پر عمل کریں گے ان سارے گناہ داروں کے گناہ کا وبال اس پر بھی ڈالا جائے گا جو حرکت کر کے گیا تھا اس دنیا سے. فَكُلَّ شَيْنَا سَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ، اور ہر شے کو ہم نے امام مبین، اس سے مراد لوح محفوظ، سب کچھ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں سب کچھ ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ یقین عطا فرمائے، اور آج مہلت اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ گفتگو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے ثانیہ پشاور کے حوالے سے. 132 بچے جن میں 70 نابالغ، اور انہیں چن چن کر بھون ڈالا گیا ہو، تو لفظ بربریت بھی، ظلم بھی ہلکا لفظ ہوگا اس طرز عمل کے لیے، اور اس قوم کے ہی بچے تھے. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم اتنے اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں، ہمارے بچے کی انگلی اگر دروازے کی چھری میں آ جائے تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے اس کو ہم سب کو پتا ہے. جس ماں نے بچے کو تیار کر کے دعا کر کے گھر سے بھیجا ہوگا، اس ماں کا احساس مجھے اور آپ کو تو نہیں ہو سکتا. جو باپ اپنے بچے کو صبح اسکول ڈراپ کر کے گیا ہوگا، اس باپ کے احساسات آپ اور میں تو محسوس ہی نہیں کر سکتے. تو یہ 132 بچے اور بقیہ اور حضرات یقیناً اس قوم کے لوگ، اس قوم کے بچے ہیں، اس امت کے بچے ہیں، اور بربریت اور ظلم اور سپاکی اور قتل و غارت گری جیسے الفاظ بھی ہلکے الفاظ ہیں. بہرحال ان ماں باپ کو تو اللہ تعالی ہم یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ صبر جمیل عطا فرمائے. میڈیا پر بھی ہم نے بات کی، وہاں پر بھی ذکر کیا کہ چھوٹا بچہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی تو نماز جنازہ کی دعا بھی علیحدہ ہے، اور بچہ نابالغ حالت میں جائے یا بچی تو وہ ماں باپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتی ہے. یہ تو پیغام ہم نے جہاں کوشش کی میڈیا پر موقع ملا ہم نے رکھ دیا ان کے سامنے. اور یہ کہ بہرحال جن گھروں پر یہ آ ظاہر بات ہے کسی ماں نے کہا کہ 132 ماؤں پر کیا گزروں کہ تمہیں کیا سمجھ آئے گی, کیسے سمجھ آ سکتی مجھے آپ. لیکن اس سب کے باوجود ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو. ایک آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے, تو ایک مسلمان کی تکلیف میری اور آپ کی تکلیف ہے, اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے. دو اسلام تو بڑی بات ہے, اسلام تو بہت بہت بڑی بات ہے. دنیا کا کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دے سکتا, اور کوئی مذہب اگر الہامی ہو تو وہ بھی بڑی بات ہے. انسانیت کا کوئی معیار اس کی اجازت نہیں دے سکتا. چنانچہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, کرنی چاہیے 10,000 مرتبہ کرنی چاہیے. اور ہم تو برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ جان مال عزت آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب عطا کی ہمیں, جس کا نفاذ نہیں تو آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اسی کراچی میں 4 سگے بھائیوں کی لاشیں ماں کے پاس پہنچی تھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے, وہ بھی اس قوم کے بچے ہیں. اسی کراچی میں جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے بچے بھی مارے جاتے ہیں, وہ بھی آپ کے میرے بچے ہیں. اور مجھے اجازت دیجئے, ریپ کے کیسز کے بعد بھی بچیاں مار دی جاتی ہیں اس کراچی کے اندر, وہ بھی آپ کی اور میری بچیاں ہیں. تھر میں دسمبر کا مہینہ بھی چل رہا ہے, 68 بچے مر چکے ہیں بھوک کی وجہ سے, اور سینکڑوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس سیزن کے اندر. اس سب آپ کے میرے بچے ہیں, اور وہ 132 بچے بھی میرے اور آپ کے بچے. یہ میں لفاظی نہیں کر رہا, یہ میں نے میڈیا پر بھی کہہ دیا ہے. ہمیں لفاظی اور فنکاری کرنی نہیں آتی, ہمارے اپنے بچے جب ہم نے مناظر دیکھے تو ہمارے بھی آنسو بہ گئے. اس سب اس قوم کے بچے ہیں, کب تک آخری لاشیں اٹھائیں گے؟ اس کا حل میں کرتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ. اور بھائی کراچی میں مرنے والے بھی ہمارے بچے ہیں, تھر میں مرنے والے بھی ہمارے بچے ہیں. اور جن بچوں کی رپورٹ نہیں آتی آپ کے میرے سامنے پاکستان میں, وہ بھی آپ کے اور میرے بچے ہیں. مدرسوں میں, مساجد میں, قبائلی علاقوں میں شہید کیے جانے والے بچے بھی قرآن وہی پڑھتے تھے جو آپ اور میں پڑھتے ہیں. کس کے بچے ہیں وہ؟ وہ بھی آپ کے میرے بچے ہیں. ان سارے بچوں کی بات ہمیں کرنی چاہیے, سب ہمارے بچے ہیں. اور یہ تو ہزاروں بچے ہو گئے, ایک جان. قرآن کہتا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32. اور جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا, سورہ نساء کی آیت نمبر 93. پڑھے اور سنائے لوگوں کو, ایک جان, چاہے بچہ بالغ ہو یا بڑا ہو, جان بوجھ کر جس نے مسلمان کو قتل کیا, وہ مدت اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, وہ مدت وہ جہنم میں پڑا رہے گا, اس پر اللہ کا غضب ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. اس سورہ نساء کی آیت نمبر 93. اللہ کے رسول کعبے کو دیکھے اور فرمائے تو کتنا عظمت والا ہے, لیکن اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد اور رسول اللہ کی جان صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مسلمان کی جان اے کعبہ تجھ سے زیادہ محترم اور عزیز ہے اللہ کے نزدیک, ایک جان. اور نہ تو معصوم بچے, لفظ معصوم اس میں ایک بحث ہے علمی, بے گناہ بچے, بے قصور بچے اور نابالغ بچے, کوئی اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. جس نے کیا وہ ظالم ہے, وہ بربریت کرنے والا ہے, وہ ظلم کرنے والا ہے. اور خدا کی قسم اللہ کے رسول کے دور میں شدید ترین جرم پر سزا شدید ترین نافذ ہوتی تھی. بعض صحابہ کو کہیں بلا کر دھوکے سے شہید کیا گیا, ان کی آنکھوں میں سلائی پھیری گئی لوہے کی, ان کو جلایا گیا, ان کے ٹکڑے کیے گئے. اللہ کے رسول نے مجرمین کو گرفتار کروایا اور یہی سارے پروسیس سے گزار کر ان ظالموں کو اللہ کے رسول نے سزا دلوائی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہے قصاص کا قانون؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179. اے عقل مندو, قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگانی ہے تاکہ تم بچ سکو قتل و غارت سے. 8,000, میں نے 6,000 ایک جگہ کہا تھا, بتایا کہ 8,000 کیسز سزائے موت کے حوالے سے پینڈنگ پڑے ہوئے جیلوں کے اندر. اب ان کو خیال آیا کہ وہ سزائے موت پر، یاد ہے نا کئی مرتبہ ہم نے جمعے میں ذکر کیا، حرام ہے یہ کام، اللہ نے جو سزا عطا فرمائی اس کو روک دینا، اس پر بین لگا دینا، اس کو نافذ نہ کرنا، یہ تو بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اب بین ہٹا رہے اس پر. اور وہ بھی کہا دہشت گردی کے کیسز میں سے ہٹائیں گے. کیوں؟ کراچی کی سڑک پر مرنے والا وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بھائی نہیں. پنجاب میں قتل ہونے والا وہ کسی کا باپ اور بھائی نہیں. آزاد کشمیر میں قتل ہونے والا وہ کسی کا باپ بھائی شوہر نہیں ہے. سب کے والے ہم یہ کہہ دیں جس کا جرم ثابت ہو جائے، جس کا جرم ثابت ہو جائے. قرآن کہتا ہے پبلک یوز کو لٹکاؤ، پبلک یوز کو سزا دو. یہ 70 کے 70 چینل دکھائیں اس پوری قوم کو، عبرت حاصل ہوگی تو جان مال عزت آبرو محفوظ رہے گی. یہ ہے نفاذ. صدر نکسن نے پوچھا تھا شاہ فیصل مرحوم سے، سعودی عرب اتنی سخت سزائیں کیوں دیتے ہو؟ کہا تمہارے ہاں ایک اسٹیٹ میں جو جرائم ایک دن میں ہوتے ہیں ہمارے سال میں بھی نہیں ہو پاتے. یہ برکت ہے ان سزاؤں کی. تو قرآن نے ڈاکے کی سزا، چوری کی سزا، قاتل کی سزا، زانی کی سزا سب بتایا. ان کا نفاذ ہونا چاہیے. ایک بات. اگلی بات، اچھی بات ہے ہمارے حکمران و سیاست دان کہنے میں متحد ہونا چاہیے، لیکن لفاظی نہ ہو. اور اس قوم کو متحد کرنے والا کوئی ایک دو واقعات کا مسئلہ نہیں ہے. یہ قوم اگر متحد ہوگی تو صرف اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد، اور کوئی بنیاد نہیں ہمارے پاس. اور ساری دنیا کے بدماش جو ہیں بڑے بڑے ظالم جابر، ان کو پاکستان کیوں کھٹکتا ہے؟ کیونکہ اسلام کے نام پر بنا. اسی لیے اسلام اور انسانیت کو سامنے لا کر اب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مغرب کی میڈیا میں، بدترین تصویریں پیش کی جا رہی مسلمانوں کے، نہ جانے کیا. بحث کا تو موقع نہیں ہے. داڑھی کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ محمد رسول اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے. ہاں بے عملی کسی میں بھی ہو سکتی ہے. اس قوم کو لوٹنے والے اب تک کلین شیو ہیں داڑھی والے؟ بتائیے مجھے. بس یہ دو جملے کافی، باقی تجزیہ خود کر لیجیے. اسلام کے بارے میں کوئی لب کشائی کرے 10,000 مرتبہ سوچے اپنے ایمان کی خیر بنائے کرے. رسول اللہ کی اداؤں کی کوئی اگر مذاق اڑانے کی کوشش کرے اپنے ایمان کی جو ہے وہ خیر منائے. اور ہاں اللہ کرے کہ اس کا جمع ہو جائے. بھائی ہماری بھی خواہش، یہ ہمارے فوجیوں کو بھی سمجھ آ جائے، حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائے، سیاست دانوں کو بھی سمجھ آ جائے. کیا پڑھا بھی ہم نے قرآن میں؟ اللہ سب لکھ رہا ہے، تمہاری حرکتوں کو لکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، لکھوا رہے نا اللہ تعالیٰ. بس یہ سب سمجھ آ جائے اس سب کو، مجھے اور آپ کو، ہماری عوام کو سمجھ آ جائے. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. ابھی سیدھا ہو جائے گا پورا پاکستان انشاءاللہ. اور سب جڑنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ جڑیں. وہ شریعت کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر جڑ سکتے ہیں، اس کی سوا کوئی نہیں. اور ہم نے اگر ہمارے اصلی دشمن بھارتوں کو مقابلہ کرنا ہے، افغانستان سے کیا در اندازیاں ہمارے نہ ہوئی، امریکہ نے کیا بربادی نہیں مچائی ریمیڈیز جیسے لوگوں کو چھوڑ کر یہاں پر، ان سب کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو قوم کو متحد ہونا پڑے. اور ان سب کا مقابلہ اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کو تھام کر کیا جا سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی سمجھ آئے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آئے. ہم دعا بھی کریں گے، میں مسجد ابھی نماز جمعہ کے بعد دعا بھی کریں گے ان بچوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی، اور دیگر شہید ہلاک ہونے والوں کے لیے بھی، اور اس قوم کے لیے بھی. لیکن بھائی اب اور کتنی باتوں کا ہم انتظار کریں، اور کن کن حادثات کا ہم انتظار کریں گے؟ کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ چکی ہے. بہرحال اللہ ہمیں سمجھ دے، ہمیں اپنے دین سے جڑنے کی توفیق دے، بیرونی سازشوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے، ہمارے ذمہ داروں کو اللہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے بچے گئے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ظالم ہیں جو مجرم ہیں اللہ ان کو کیسے کردار تک پہنچائے، اور ہمارے حکمرانوں کو جرات دے علن اعلان مجرمین کو سزا ہو، تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.